رسول اللہ رسول اللہ حبیب اللہ حبیب اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ حبیب اللہ حبیب اللہ حبیب اللہ.
نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناك الا رحمه للعالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم. اللہ رب العزت کا ہم پر بے پایا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں یہاں پر جمع ہونے کی، اتنی مبارک محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائی. کیا کہے تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں اس ماہ مبارک میں آج یہاں پر آپ تمام احباب جمع ہیں، اور مبارکباد پیش کرتی ہوں بالخصوص مجلس وحدت المسلمین کراچی ڈویژن شعبہ خواتین کی تمام ممبر ذمہ داران کو، اور ان کی جنرل سیکرٹری محترمہ ہما جعفری صاحبہ کو، کہ جنہوں نے اتنی خوبصورت بزم کا انعقاد کیا، یہاں پر آپ سب کو جمع فرمایا، اور ہم سب مل کر یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مولود کی خوشی منائیں. ہم اس ذکر کو کریں اور اس ذکر کو سنیں کہ بلا شبہ یہ وہ ذکر ہے کہ جو اتنا فصل خاص ہے، جو اللہ رب العزت خود عرش معلیٰ پر اپنے ملائکہ اور فرشتوں کے ساتھ کرتا ہے، اور دنیا پر اہل ایمان کو یہ سعادت نصیب ہوئی، اور اہل ایمان میں بھی ہم مسلمان وہ جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، تو انہیں اللہ رب العزت نے یہ توفیق عطا کی کہ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر سکیں. کہ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی. اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یعنی ہمارے جانوں کے بادشاہ، ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں جب مبعوث کیا تو آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. وہ رحمت عظیم کہ جب ہم اگر انبیاء کی فہرست کی طرف دیکھتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کم و بیش 124,000 انبیاء کی ایک فہرست نظر آتی ہے جو تواتر کے ساتھ اس دنیا میں مبعوث کیے جاتے رہے، اور اللہ رب العزت کے اس پیغام عظیم کو اس دنیا میں لانے کا ذریعہ بنے کہ جس کے ذریعے سے رب کی اور بندے کی آپس میں تعلق بنتا تھا. کہ انبیاء کو جب مبعوث کیا گیا دنیا میں، تو اس سے پہلے جب ہم اٹھا کر قرآن کو دیکھتے ہیں، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے ذریعے سے، احادیث مبارکہ کے ذریعے سے، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ رب العزت اس کائنات کو تخلیق کر رہا تھا، جب اس نے تخلیق آدم کا ارادہ کیا، تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے عالم ارواح پر تمام انبیاء کی ارواح کو جمع کیا اور ان سے ایک میثاق لیا، اور ان سے کہا کہ جب تم دنیا میں جاؤ گے، وعدہ لیا. وہ وعدہ، وہ میثاق، وہ عہد کیا تھا؟ ان سے یہ کہا کہ جب تم دنیا میں جاؤ گے، دنیا میں جا کر تم دنیا میں میرے اس پیغام کو عام کرو گے، تم بندوں کے درمیان میرے اس پیغام کو پھیلاؤ گے، یعنی انہیں یہ بتاؤ گے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں کس لیے پیدا کیا اور تمہارا رب ایک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ خوشخبری دیتے چلے جانا کہ ایک ختم المرسلین آئیں گے، ایک رحمت للعالمین آئیں گے، جو دنیا کے لیے نجات دہندہ ہوں گے، کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہوں گے. تو تمام انبیاء نے اللہ رب العزت کے ساتھ وعدہ کیا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے انبیاء کو دنیا میں بھیجا، اور وہ 124,000 انبیاء جب دنیا میں مبعوث کیے جاتے رہے تو وہ یہ خوشخبریاں دیتے رہے کہ اے اہل ایمان، کہ اے دنیا کے لوگوں، وہ اپنی اپنی امتوں کو یہ خوشخبریاں دیتے چلے گئے کہ ایک پیارا رسول آئے گا جو اللہ رب العزت کا پیارا ہوگا، محبوب ہوگا. اور قربان جائیے کہ وہ پیارا محبوب کہ جس کی منزل و مغفرت، جس کا مرتبہ، جس کا مقام انبیاء جانتے تھے، اور انبیاء نے باقاعدہ، ہمیں حدیث پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء نے باقاعدہ دعائیں کی کہ مولا ہم سے ہماری نبوت کو لے لے، یعنی نبی ہونا جو اتنا عرفہ اعلیٰ مقام ہے کہ دنیا میں انسان اگر ریاضت کرے، اگر عبادت کرے تو وہ دنیا میں رہتے ہوئے چاہے جتنی مرضی ریاضت اور عبادات کر لے، وہ ولی کے مقام کو تو پہنچ سکتا ہے، وہ نیک اور گزیدہ بندہ تو بن سکتا ہے، لیکن نبوت اسے عطا نہیں ہو سکتی۔ نبوت وہ واحد منصب ہے جو انسان اپنی ریاضت اور اپنی جو ہے عبادات کے ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ وہی خصوص خاص لوگ تھے جنہیں اللہ رب العزت نے خود مبعوث کیا اور وہ پیدائش کے وقت سے نبی تھے۔ تو قربان جائیے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے وہ مرتبہ عطا کیا کہ انبیاء جن کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ مولا ہم سے وہ خاص رتبہ کہ جو نبی ہونے کا ہے، جو نبوت اور رسالت کا ہے، وہ رتبہ لے لے اور ہمیں اپنے پیارے محبوب کا امتی بنا دے۔ تو سوچئے وہ امتی ہونا کتنا خاص ہوگا کہ جس امت کے لیے انبیاء نے دعائیں کیں۔ اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث کیا جانا ہے، جب آپ کی آمد کا وقت آتا ہے، جب وہ گھڑیاں آتی ہیں، تو اس وقت معاشرے کے اگر حالات دیکھیں، اگر معاشرے کی صورتحال دیکھیں، تو اس وقت کے لوگ دین ابراہیمی سے منکر ہو چکے تھے، وہ اس وقت اللہ کی وحدانیت کے منکر ہو چکے تھے، انہوں نے رب کے ساتھ جو ہے وہ شریک کر لیا تھا، بتوں کو شریک کر لیا تھا۔ وہ خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا اور فقط اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا، جو اللہ کی وحدانیت کا منہ بولتا ہوا ثبوت تھا، اس خانہ کعبہ کے اندر 313 بتوں کو بھر دیا۔ وہ بت جو مٹی کے تراشے ہوئے، ان کے اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے بت تھے، ان کو اس خانہ کعبہ میں انہوں نے رکھا ہوا تھا اور انہیں رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ انہوں نے ان بتوں کو اپنا خدا بنا لیا، وہ خدا کی وحدانیت سے انکار کرنے لگے۔ اس معاشرے کے اگر حالات پر نگاہ ڈالیں تو علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت معاشرے کی حالت یہ تھی کہ انسانیت بری طرح سے تذلیل کا شکار تھی، انسان کو انسان کے سمجھا نہیں جاتا تھا، انسانیت اس انداز میں زندگی گزار رہی تھی کہ انہوں نے آپس میں فرقے بنا رکھے تھے، مراتب بنا رکھے تھے، کسی کو فضیلت تھی تو خاندان کی بنیاد پر، کسی کو فضیلت تھی تو اپنے عربی ہونے پر، کسی کو فضیلت تھی تو اپنے جو ہے وہ اعلیٰ نسب ہونے پر، اور کسی کو جو ہے کمتر سمجھا جاتا تھا تو اس کے خاندان کی بنیاد پر، اسے جو ہے وہ اپنا غلام بنا کر رکھا ہوا تھا، انسان انسان کا غلام تھا۔ اور اس دور میں جو سب سے زیادہ پسا ہوا طبقہ تھا وہ خواتین کا تھا۔ قربان جائیے اپنے آقا مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ اس دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو عورت کی کوئی عزت و تکریم نہ تھی۔ آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بعثت سے قبل عرب معاشرے کے اگر حالات کو دیکھتے ہیں تو بطور ماں، بطور بہن، بطور بیوی، بطور بیٹی عورت کو جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی عزت و تکریم حاصل نہ تھی۔ بیٹیوں کو پیدا ہوتے زندہ درگور کر دیا جاتا، انہیں اپنے لیے باعث شرم تصور کیا جاتا، بطور بہن کے بہن کی کوئی عزت و تکریم نہ تھی، بیوی کو فقط استعمال کی ایک چیز سمجھا جاتا اور ماں کے کو کوئی بھی مقام اور مرتبہ حاصل نہ تھا۔ اس معاشرے میں جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے، جب آپ کا ظہور ہوتا ہے، تو اس وقت یکایک اس معاشرے کی حالت بدل جاتی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، تو اللہ رب العزت نے اپنی جو صفت ہے رحمان کی، جب آپ کو اس دنیا میں بھیجا گیا، تو اس وقت اس معاشرے کے جو حالات تھے، ان حالات میں اللہ رب العزت نے جب اپنی اس رحمت کی صفت کو، جو اللہ رب العزت رحمان ہے رحیم ہے، اس کو اپنے پیارے محبوب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر اتار کر انہیں اس دنیا میں بھیجا، تو وہ معاشرہ جو ظلمت کا معاشرہ تھا، وہ معاشرہ کہ جہاں پر انسانیت بری طرح سے تذلیل کا شکار تھی، پس رہی تھی، اس معاشرے کے اندر جب رحمت للعالمین تشریف لائے تو اس معاشرے کے حالات بدل گئے۔ وہ طبقہ جو آپس میں لڑتا تھا تو ذرا ذرا سی بات پر گھوڑا بڑھانے پہ ان کا جھگڑا ہوتا اور نسلیں ان کی ان جنگوں میں گزر جاتی. اس معاشرے کو آگے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے آپس میں ملا دیا کہ پھر کوئی ان کے درمیان طبقہ نہ رہا, پھر ان کے درمیان کوئی تفریق نہ رہی. پھر جناب حضرت بلال حبشی جو پہلے ایک غلام ہیں, جب وہ آگے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ایمان لاتے ہیں تو انہیں صحابی کا درجہ ملتا ہے. وہ یار بن جاتے ہیں, اور وہ یار بھی اتنے خاص بن جاتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ بہت سارے لوگوں کو ان پر رشک آنے لگتا ہے. ایک ایسا مساوات کا معاشرہ دیا کہ جس معاشرے نے اس معاشرے کی ظلمتوں کو مٹا دیا, عرب کی اس جاہلیت کی رسموں کو مٹا دیا. اور وہ عورت جسے بطور بیوی ماں بہن اور بیٹی کی کوئی عزت و تکریم حاصل نہ تھی, اسے اللہ رب العزت نے وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا کیا کہ رہتی دنیا تک کوئی دین کوئی مذہب اس وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا نہیں کر سکتا. دنیا کا کوئی بھی قانون وہ مقام عورت کو نہیں دے سکتا جو اسلام نے دیا. اسے جب ماں بنایا تو اسے اس کے قدموں میں جنت رکھ دی اور کہا وہ اس رحمت للعالمین کی رحمت کی سائے میں آ گئی جب وہ ماں, تو وہ اتنی خاص ہو گئی کہ اسے باپ سے تین درجے بلندی عطا ہو گئی. اسی طرح جب وہ رحمت بیوی پہ پڑی تو بیوی کو اپنے شوہر کے آدھے ایمان کا محافظ بنا دیا. وہی رحمت جب بہن کے اوپر سایہ فگن ہوئی تو وہ بہن جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں ہمیں میدان کربلا میں نظر آئی, کہ وہ بہنیں جو اپنے بھائیوں کے شانہ بشانہ دین کے احیاء کا کام کریں گی, انہیں وہ حرمت عطا ہو گئی جو رہتی دنیا تک کی بہنوں کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میں لے آئی. اور بیٹی جسے پیدا ہوتے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, جب وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے سائے میں آئی تو اسے وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا ہوا کہ جب سیدہ کائنات تشریف لاتی ہیں تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اپنی چادر مبارک کو بچھا دیتے ہیں. کہ بیٹی سے محبت کرو گے, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی بیٹی سے محبت کرے گا وہ روزے محشر میرے ساتھ ہوگا. کہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اس عورت پر پڑی تو اس عورت کی کایا ہی پلٹ گئی, اس معاشرے کی کایا ہی پلٹ گئی. وہ رحمت للعالمین جب دنیا میں آئے تو انہوں نے اس معاشرے کی بنیاد رکھی جو رہتی دنیا تک کے لیے ایک نظام العمل تھا. وہ ایک ایسا نظام جو ہمیں وحدت کا درس دیتا ہے, جو امت کو آپس میں اس طرح سے جوڑتا ہے کہ جب ہم حدیث پاک کی جانب نگاہ دوڑاتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی مثال ایک جسم واحد کی مانند ہے. جس طرح سے جسم کے کسی ایک حصے میں درد ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, تو وہ تکلیف پورا جسم محسوس کرتا ہے. ہمارے پیر میں کانٹا چبھتا ہے تو آنکھ سے آنسو بہتا ہے. تو یہ اس رحمت للعالمین کی رحمت کا عالم ہے کہ اس نے اپنے ماننے والوں کو, اپنے امتیوں کو اس طرح سے آپس میں جوڑ دیا کہ جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے وہ ایک جسم کی مانند ہو جاتا ہے. وہ اس وحدت کا حصہ ہو جاتا ہے, وہ اس امت کا حصہ بن جاتا ہے جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اس امت کے تصور کے ساتھ جب آپ نے ایک نظام دیا تو آپ نے ہم دیکھتے ہیں کہ اس پیغام کو لے کر جب آپ نکلتے ہیں اہل مکہ کی طرف تو آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پیغام امن کو دنیا میں عام کرنا چاہا تو اس محبوب خدا کو کہ جو راتوں کو کھڑے ہو کے جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرما دیتا ہے کہ آپ اتنی دیر کھڑا نہ رہا کریں, آپ کے قوم میں ورم آ جاتا ہے تو رب کو وہ ورم بھی گوارا نہیں ہے. اس محبوب پر کہ جو جس کے لیے اس نے کائنات تخلیق کر دی, اس کے راتوں کو کھڑے ہو کر عبادت کرنا بھی رب کو زیادہ دیر اس لیے ناگوار گزرتا ہے کہ کہیں میرا محبوب مشکل میں نہ پڑ جائے. تو دیکھیے جب وہ اس پیغام حق کو لے کر نکلتے ہیں تو راستے میں مصیبتیں اور آلام کا ایک بہت بڑا پہاڑ ان کے سامنے ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ طائف کی وادی میں پیغام حق کو لے کر جاتے ہیں تو وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اس پیغام کو قبول نہیں کرتے, نہ صرف قبول نہیں کرتے بلکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے شریر لڑکوں کو لگا دیتے ہیں اور وہ آپ پر پتھروں کی بارش کر دیتے ہیں. اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو جاتے ہیں اور آپ کے نالانے پاک لہو سے بھر جاتے ہیں اور رب کی جلالت جوش میں آ جاتی ہے. رب تعالیٰ جبریل امین کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کے پاس اور میرے محبوب کے سامنے عرض کرو کہ اگر آپ یہ حکم کر دیں تو طائف کی وادی جو دو پہاڑوں کے درمیان ہے میں اس کو ملا دوں اور اس امت کو ختم کر دوں, یہاں اس علاقے کے لوگوں کو نیست و نابود کر دوں جنہوں نے آپ پر جو ہے وہ ظلم کیا, جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی. لیکن وہ تو رحمت للعالمین ہے, وہ تو دنیا میں آئے ہی رحمت لے کر ہیں, تو قربان جائیے اپنے اور میرے آقا و مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جب جبریل امین رب کا یہ پیغام لے کر آتے ہیں تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں جبریل امین, یہ لوگ نادان ہیں, یہ جانتے نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. ان کی آنے والی نسلوں میں یقیناً ایسے لوگ ہوں گے جو ایمان پر جو ایمان لائیں گے اور جو دین کی احیاء کا کام کریں گے. تو یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے کہ آپ نے ان لوگوں پر جنہوں نے آپ پر مظالم کی انتہا کر دی. جب مکہ فتح ہوتا ہے تو وہ لوگ جب آپ کے سامنے لائے جاتے ہیں جنہوں نے مکہ میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے, جنہوں نے آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے اور اتنا مجبور کر دیا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آبائی گھر چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنا پڑی, جب آپ فتح مکہ کے پاس ان لوگوں کو سامنے لایا جاتا ہے تو ان میں وہ ہندا بھی ہے کہ جنہوں نے آپ کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ جمایا ہے تو اس کو بھی لایا جاتا ہے, تو وہ لوگ ان لوگوں سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ تم مجھ سے کس قسم کے سلوک کی توقع کرتے ہو. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ نیک, آپ رحم دل ہیں, رحم دل بھائی کے بیٹے ہیں, تو یقیناً ہم آپ سے اچھے سلوک کی توقع کرتے ہیں. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فتح مکہ کے موقع پر ان تمام کفار و مشرکین مکہ کو جنہوں نے ظلم کی انتہا کر دی, جنہوں نے آپ کے پیاروں کو شہید بھی کیا, ان تمام احباب کو جو ہے وہ معاف فرما دیتے ہیں. تو یہ وہ رحمت للعالمین کا تصور ہے جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں مبعوث کیے گئے تو اس کے بعد دنیا سے جو ہے وہ تمام ظلمتوں کا خاتمہ کر کے ایک ایسا معاشرہ دیا گیا جو معاشرہ مساوات پر مبنی ہو, وہ معاشرہ جس میں پیار محبت ہو, جس میں انسانیت کا احترام ہو, اور اس معاشرے کے اندر امت مسلمہ عبادت کی صورت میں جو ہے اپنی زندگی بسر کرے. وقت اور حالات بدلتے چلے گئے, ہم نے دیکھا کہ برے صغیر پاک و ہند میں ایک مسجد قلندر نے آواز لگائی قائد اعظم کی صورت میں, علامہ اقبال کی صورت میں, کہ ہمیں ایک ایسی اسلامی نظریاتی مملکت چاہیے جو مدینہ ثانی بنے گی, جس کے اندر ہم اس نظام کو رائج کریں گے جو نظام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے لے کر آئے. مسلمانوں نے ایفرٹس کی, اس کے لیے کوششیں کی, جد و جہد کی, لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کی, اپنی عزتوں کی, اپنے مالوں کی قربانی دی, اپنے گھر بار چھوڑے, اپنے عزیز و اقارب چھوڑے, اور بالآخر انہوں نے ان ایفرٹس کے نتیجے میں اس ملک پاکستان کو حاصل کر لیا. وہ مملکت جو دنیا کے نقشے پر ابری تو فقط اس لیے کہ وہ اس وعدت کا نمونہ پیش کرے گی کہ جہاں پر امت مسلمہ ایک وعدت کی صورت میں رہے گی, جہاں پر اگر کسی کو فوقیت ہوگی تو فقط اسلام کے اصولوں کے مطابق ہوگی, جہاں انسانیت کو برابری کے درجات دیے جائیں گے, جہاں کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی, جہاں اسلام کی اقدار کا تحفظ ہوگا. لیکن آج اتنے برس گزرنے کے بعد اگر ہم اپنے ملک کے حالات دیکھتے ہیں, اگر ہم اپنے ارد گرد کے حالات دیکھتے ہیں, تو ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ وہ مدینہ پاک جہاں پر ہر مسلمان اور نان مسلم کی عزت و حرمت محفوظ تھی, جہاں پر جو ہے مسلمان اپنے گھروں میں محفوظ تھے, اپنے بازاروں میں محفوظ تھے, اس شہر امن میں رہتے تھے, اسی کی طرز پر جب ہم نے پاکستان حاصل کیا تو آج نہ ہم اپنے گھر میں محفوظ ہیں, نہ ہم اپنے جو ہے وہ ارد گرد کے ماحول میں محفوظ ہیں. ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہمیں یہ ڈر اور خوف رہتا ہے کہ کہیں کسی دہشت گردی میں, کسی ٹارگیٹ کلنگ میں ہمارا کوئی پیارا اس دنیا سے گزر نہ جائے. اب تو اس حال کو پہنچ گیا ہے ہمارا ملک کہ اگر ہم ایک نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کہیں پر جو ہے وہ ہمارے معصوم بچوں کو دن دہاڑے ان کے اسکول میں گھس کر شہید کر دیا جاتا ہے اور ہم خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں. کیا رحمت اللہ العالمین اس لیے دنیا میں بھیجے گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس طرح آپس میں بٹ جائے کہ کبھی زبان کی بنیاد پر, کبھی فرقے کی بنیاد پر, کبھی مذہب کو بنیاد بنا کر ہم آپس میں گٹھم گٹھا ہو جائیں, ہم ایک دوسرے کے گلے بان کاٹنے لگے, اسلام کے نام پر گلا کاٹنے لگے؟ وہ اسلام جو امن کا درس دیتا ہے, وہ اسلام جو امت کو وحدت کا درس دیتا ہے, اس آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے وہ بہم دست و گریباں ہو جائیں. تو آج کا یہ دن اور یہ موقع ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس وعدت کی طرف لوٹ جائیں کہ بے شک یہ موقع جو یہ ماہ ربیع الاول آتا ہے تو اس میں ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا پیغام دیا, تو اس پیغام کو عام کرنے کے لیے ہم اپنا کردار ادا کریں. اور آج ملک پاکستان میں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری وہ پیغام لے کر نکلے ہیں کہ وہ نظام جو جس مقصد کے لیے ہم نے اس ملک پاکستان کو بنایا تھا ہم اس کو نافذ کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں. ہم نے دیکھا کہ دن دہاڑے جو ہے پورے ٹی وی چینلز دکھاتے رہے کہ ماڈل ٹاؤن میں جو ہے وہ اتنے لوگوں کو اور ان میں خواتین شامل تھیں انہیں جو ہے وہ دن دہاڑے شہید کر دیا گیا اور ان پر پولیس کی طرف سے تشدد کیا گیا, لیکن اس کے جواب میں پوری قوم خاموش بنی بیٹھی ہے. فقط اس لیے کیونکہ آج ہم اس وحدت کا شکار نہیں ہیں. آج کبھی سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوتا ہے تو کبھی سانحہ پشاور ہوتا ہے. کراچی کے حالات کو اٹھا کر دیکھ لیے تو کراچی میں کوئی گھر شاید ایسا نہ ہو کہ جس گھر میں جنازہ نہ آیا ہو ٹارگٹ کلنگ کی وجہ سے. کبھی زبان کی بنیاد پر, کبھی جو ہے مذہبی فرقے کی بنیاد پر آئے دن جو ہے وہ لوگ لٹتے ہیں, جانے جاتی ہیں, اور ہم سب لوگ خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے روگردانی کر دی. ہم نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام عبادت کو بھلا دیا. ہم انسانیت کا احترام کرنا بھول گئے. ہم فقط اپنی ذات میں گم ہو کر رہ گئے. اگر آج بھی ہم نے اپنی ذات سے نہ نکلے اور ہم نے امت کے اس تصور کو نہ پہچانا تو پھر شاید رہتی دنیا میں جو ہے وہ لوگ کبھی ہمیں یاد کریں تو اس انداز میں یاد کریں جیسے آج ہم اہل کوفہ کو یاد کرتے ہیں کہ جب حق کا پیغام بلند ہوا, جب کسی نے آواز اٹھائی دین کی احیاء کو کی سلامتی کے لیے, دین کی تکمیل کے لیے, دین کے اصولوں کو رائج کرنے کے لیے, تو اس وقت جو ہے ہم گھروں میں خاموش تماشائی بنے بیٹھے تھے اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جو ہے وہ ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم کس قابل ہیں. تو اللہ رب العزت نے ہمیں وہ موقع عطا کیا کہ ہم ملک پاکستان کے اندر اس دہشت گردی کے خلاف آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایک وحدت کا شکار ہو کر آپس میں یکجا ہو جائے. اور یہ اس طرح کی کانفرنسز جس طرح سے ابھی مجلس وحدت المسلمین نے کی تاکہ امت جو ہے وہ آپس میں وحدت کا شکار ہو جائے, یعنی ہم آپس میں اس طرح یکجان ہو جائیں جس طرح سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ ہم ایک جسم کی مانند ہو جائیں, ہمارے آنکھیں کان ناک اور منہ اس کے اعضاء ضرور ہیں. اسی طرح سے اگر ہم فقہی بنیاد پہ دیکھیں شیعہ اور سنی تو یہ ہمارے اعضاء ضرور ہیں, لیکن وحدت اسی صورت میں بنے گی, جسم اسی صورت میں مکمل ہوگا جب یہ تمام اعضاء یکجا ہو جائیں گے. اور امت کا تصور یہی ہے کہ ہم تمام اعضاء کو یکجا کر لیں, آپس میں مل جائیں. جب ہم یکجا ہو جائیں گے تو پھر کوئی باہر کی قوت, کوئی دوسری طاقت ہم پر کبھی حملہ نہیں کر سکتی. تو آج یہی پیغام دے کر جاؤں گی اپنی تمام بہنوں کو جو یہاں بیٹھی ہوئی ہیں کہ یہاں سے جائیں تو یہ پیغام لے کر جائیں کہ ہمیں جو ہے وہ انسانیت کا احترام کرنا ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محبت کا, جو امن کا, جو سلامتی کا, جو رحمت کا تصور دیا, اس تصور کے ساتھ ہمیں دنیا میں اپنا کام کرنا ہے. جس ذمہ داری پر بھی ہیں اس ذمہ داری کے ساتھ ہم نے ایک دوسروں پہ رحم کرنا ہے, آقا کی امت کو ایک سمجھنا ہے, تمام انسانوں کا جو ہے وہ احترام اور محبت کرنی ہے. جب ہماری آپس میں محبت ہوگی, جب ہم ایک دوسرے کا احترام کریں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی ضرور یہ پاکستان اس معاشرے کا تصور پیش کرے گا, اس معاشرے کا نقشہ پیش کرے گا جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک میں قائم کیا تھا. اللہ رب العزت ہمارا یہاں پر آنا, بیٹھنا, پڑھنا, سننا, اس میں کوئی بے ادبی, کوئی گستاخی ہوگی تو اسے معاف فرمایا, اور اس محفل کے صدقے میں ہم سب کے دلوں کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جاگزی کر دے, اور ہم یہاں سے جائیں تو فقط اہل ایمان کی طرح اپنے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت لے کر جائیں, اور اس ملک پاکستان کے لیے اپنے جو بھی کام کرنا چاہیں فقط اس ملک کے لیے, اس اجتماعیت کے لیے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر سکیں. آخر میں جو ہے وہ ہمیں بیعت المسلمین کی جو کراچی ڈویژن کی ٹیم ہے اس کی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا یہاں آنے کا اور یہاں پر بیٹھ کر آپ لوگوں سے گفتگو کرنے کا. ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت آپ لوگوں نے بزم سجائی. اللہ رب العزت آپ کی اس کوشش کو, کاوش کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے اور آپ کو درجات بلندی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.